الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ میں مضامین کی تقسیم کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ابتدائی چار رکوع جو ہیں بہت ہی جامع تمہید ہے، جس میں خاص طور پر تین گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک صادق الایمان، سچے دل سے حضور پر اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، وَبِالْآخِرَتُهُمْ يُوْقِنُونَ، آخرت پر تو وہ ایمان درکار ہے جو یقین کے درجے والا، یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. دوسری انتہا پر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی کہ جو بظاہر ہیں تو مسلمان، خواہ انہوں نے کلمہ شہادت جو ادا کیا تھا تو اس کیفیت میں کیا تھا کہ وہ اس کے دل میں کہیں کوئی دغدغہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب دین کے تقاضے سامنے آئے، جہاد انفاق، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، تو اب یہ لوگ دبک گئے، یہ پیچھے ہٹ گئے. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات پالنے لگے، یہ منافقین تھے. پھر اس کے بعد پانچویں رکوع سے لے کر چودہواں رکوع جو ہم نے آخری آیات پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، بلکہ کل ہی کی بات ہے، تو اس میں طویل ترین فرد قرارداد جرم ہے جو اللہ تعالی نے ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود ان پر عائد کی ہے، مکمل دس رکوع. بلکہ اس میں اضافہ ہے کہ جو دو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا تعلق بھی اسی مضمون سے ہے، اگرچہ وہ پندرہویں رکوع کی ابتدائی دو آیات ہیں، لیکن تسلسل وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اذکروا نعمتی اللہ نعمتی التی علیک انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، تمہیں میں نے اپنی کتاب عطا کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف بھیجا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، حامل کتاب، حامل شریعت. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. تقریباً یہی الفاظ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھے، جو حصہ ہم نے ہمارے کل زیر درس آیا تھا، جس میں گویا کہ شفاعت کی کلیت نفی ہے، اور خاص طور پر شفاعت باطلہ کو ذہن میں رکھیے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. امت محمد میں شامل ہو جانا گویا کہ ان کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہے کہ جنت کے یہ حقدار بن گئے، اور وہاں تو لازماً شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لازماً حاصل ہو کر رہے گی. یہ شفاعت باطلہ کا. تو وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی بدلہ یا فدیہ یا معاوضہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ دے سکے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کہیں سے ان کی کوئی مدد ہو سکے گی. اب اگلی آیات جو ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں، سورہ بقرہ کا بہت ہی عظیم مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کو اون کرتے ہیں یہود اور نصارہ دونوں، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو بلند شان ہے، دونوں اون کرتے ہیں، یہ ہمارے ہیں. ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی، قرآن نے کہہ دیا. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانی اور عیسائی کہتے ہیں وہ نصرانی تھے. وہ کیا تھے؟ یہ تو اصل میں بعد کی پیداوار ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ وہ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ محترم شخصیت ہے جن کو یہ دونوں گروپس اون کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات. وقت ہمارے پاس بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی امتحانات سے پورے، عقل و شعور کا امتحان. وہ قوم جو شرک کے گھٹاٹوں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، چاند کو دیوتا قرار دیا ہوا تھا، سورج کی پرستش ہو رہی تھی، ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اس ماحول میں شعور کی آنکھ کھولی اور توحید کے بلند ترین مقام تک پہنچے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عقل و شعور کا امتحان ہو گیا. والدین کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جتنی ہوگی، لیکن کہ ایک وقت آیا کہ جب والد نے کہہ دیا کہ اگر یہ بعض و نصیحت جو تمہیں بار بار مجھے ٹوکتے ہو، بت پرستی سے منع کرتے ہو، اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. وَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میں نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤں. وطن کو خیر بات کہا، اور سب سے بڑا امتحان جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 برس تھی، اور وہ بیٹا جو ابھی ان کا دست و بازو بنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ذبح کرنے کا حکم. بے کلمات، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان سب میں کامیاب ہوئے. جسے آپ کہیے کہ ڈسٹنکشن کے ساتھ کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو مقام وہ ہے، اپنی نماز میں جو تشہد ہے اس کے بعد آپ جو پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اسی طرح قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، حضور کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر لازم ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجیے. اب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دین توحید ہم نبی اور رسول کو عطا فرمایا، لیکن ان کا مقام کتنا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا، اور میری ذریت، میری اولاد، میری نسل، یہ کوشچن مارک ہے. مجھے تو نے مقام بلند عطا فرما دیا، پوری نو انسانی کا امام ہوں، لیکن میری ذریت میں بھی آیا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو امامت کے مقام پر ہوں. قال لا ينال عهد الظالمين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. تمہاری نسل میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو صرف نسل کی بنیاد پر انہیں وہ مقام میں عطا نہیں کروں گا، وہ تو ان کا پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے. عمل و سیرت و کردار ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے البیت، یہ بیت اللہ مراد ہے، خانہ کعبہ، انہیں لوگوں کے لیے جائے ثواب اور امن کی جگہ بنا دی. یہ بیت اللہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، چوتھے پارے کے آغاز میں آ جائے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو اس روئے ارضی پر تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، وہ بیت اللہ تھا. ہم لوگ قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں، یہ معاملہ قطعاً غلط ہے. قبلہ اول تو بیت اللہ ہے. یہ تو یہودیوں کی اصل میں اس شرارت تھی. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جمعہ کا دن ہمیشہ سے مقدس رہا. یہودیوں نے اپنے خوب سے باطن کی وجہ سے جمعے کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، یوم السبت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی دن ان کو الاٹ کر دیا. اور یہی معاملہ جو ہے انہوں نے پھر اس اعتبار سے بھی کیا تھا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا عبادت کے لیے وہ بیت اللہ تھا. لیکن ان کی وہی شرارت جو تھی، وہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جہاں آج بیت المقدس ہے، انہوں نے اس کو قبلہ قرار دے دیا. تو قبلہ اول جو عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں تو بیت اللہ ہے. یہ تو بعد میں یہودیوں نے اپنی وہ شرارت کی وجہ سے اور خبث باطن کی وجہ سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، اور بعد میں پھر یہی شے تھی کہ جو ان کی معزولی کی سب سے بڑی علامت بن گئی کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے گا، آج کی آیات میں آ جائے گا انشاءاللہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ کے لیے متعین کر لو. آج بھی مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے دو نفر ادا کرتے ہیں، جو حضرات بھی وہ طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے آخر میں کوشش کرتے ہیں اس کے قریب، اب رش کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس کے محاذات میں کچھ فاصلے پر بھی اگر جگہ مل جائے تو اس میں کوئی دھکم پیل کر کے جو ہے آگے بڑھنا وہ کسی طرح مطلوب نہیں ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تو عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے. کس بات کا عہد؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ وہ دونوں میرے اس گھر کو بالکل پاک صاف رکھیں گے. ایک طہارت ظاہری ہے، اس کی صفائی، اس کی نظافت، اور ایک طہارت باطنی ہے کہ کسی قسم کا شرک جو اس کے قریب نہ پھٹکے. تو طاہرہ، ان دونوں چیزیں مراد ہیں کہ وہ دونوں اس کو پاک رکھیں گے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نجاست معنوی ہوگی اور نہ ہی نجاست ظاہری. لطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. سورہ حج میں وعید بھی ہم پڑھ لیں گے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم، اب ذرا لوگوں کو پکارو اس گھر کی طرف، اس کی عبادت، اس کا طواف، پھر حج کی عبادت کے لیے، عمرے کی عبادت کے لیے تم لے کو کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھینچے چلے آئیں گے. اس کا 100% انتباق آج ہوتا ہے، کہاں ایتھوپیا کا کہیں جو ہے بالکل شمالی علاقہ، کوئی جنوبی علاقہ، لوگ چلے آ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے، پروردگار اس شہر کو، یہ شہر مکہ جہاں بیت اللہ موجود ہے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات سے نواز. جس طرح طہارت ظاہری تھی، بیت اللہ کی ظاہری پاکیزگی بھی ہے اور اس کے اندر صفائی بھی ہے، نظافت بھی ہے، صاف ستھرا ہونا، اور اسی طرح جو ہے طہارت باطنی، یہی معاملہ ثمرات میں بھی ہے کہ انہیں وہ باطنی ثمرات بھی عطا فرما. اور باطنی ثمرات میں سب سے بڑی شے کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ. اور پھر یہ کہ بظاہر جو ہے ان کے لیے غذا کا بندوبست، زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی ان تک پہنچا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، یوم آخر پر. قال ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کوئی اگر کسی نے کفر کیا، وہ کہ بندگی سے انکاری ہو گیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کے ساتھ بھی میں معاملہ رعایت کے کروں گا، اس دنیاوی ساز و سامان میں سے اس کو عطا کروں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کے بعد اس کو لے جاؤں گا اس آگ کے عذاب کی طرف جو بہت برا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ اولاد ابراہیم میں اگر کوئی فاسق و فاجر بھی ہوں گے تو یہ نہیں کہ دنیاوی نعمتوں کو روک لوں گا، میرا وعدہ ہے انہیں بھی دوں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. قواعد اصل میں بنیاد کو کہتے ہیں. اور سورہ حج میں جو اشارہ کیا گیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا الْبَيْتِ، کہ ہم نے نشاندہی کر دی اس مقام کی کہ جہاں بیت اللہ موجود تھا، گویا کہ بنیادیں موجود تھیں. اور یہ علاقہ چونکہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے تو جب کبھی کوئی سیلابی ریلا آتا تھا تو اس میں بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، اب وہ زمین کے بالکل برابر تھا. اس بیت اللہ کو اولاً تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حضرت آدم پہلے نبی ہیں، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں کوئی مرکز عطا کیا جاتا. بیت اللہ تو اسی دور میں تعمیر ہوا، اس کے بعد مرور زمانہ کی وجہ سے یہ منہدم ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اس کے معمار ثانی ہیں، دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور سورہ حج میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بیت اللہ کی بنیادیں تھی اللہ نے اس مقام کی نشاندہی فرما دی ابراہیم کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ان بنیادیں کے اوپر وہ دیواریں تعمیر کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ان دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے ان کی زبان پر جو دعا تھی، اے پروردگار ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول فرما لے، یقیناً تو سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، یاد رہا ہمیں ٹھٹک کر سوچ کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کیا فرما رہے ہیں، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ. ہم نے تو بہت آسان سمجھ لیا نا کہ ہم سمجھتے ہیں چومی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. لا الہ کے تقاضے کیا ہیں، مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کی اطاعت میں دے دینا، اللہ کی فرما برداری میں دے دینا، یہ اسلام ہے. اور یہ وہ اسلام ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جناب میں کر رہے ہیں جبکہ وہ بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر کر رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت، ہماری نسل میں ایک امت برپا کیجئے جو امت مسلمہ ہو. گویا کہ آج امت مسلمہ جو موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ میری نسل میں وہ امت برپا کیجئے کہ جو امت مسلمہ ہو. اب ہمارا اسلام کیا ہے، اپنی اپنی زندگی میں کتنے خانے بنا لیے ہیں کہ کیا کچھ وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت میں ہوگا، کیا وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کے بالکل برخلاف ہم کریں گے، شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے رو دیں گے. وارنا مسان مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں اب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اس کے جو مناسک ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دے. طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، پھر یہ کہ حج کی عبادت اسی دور سے چلی آ رہی ہے، حج کے مناسک کیا ہے، وقوف عرفہ بھی ہے، قیام منا بھی ہے، تمام چیزیں، یہ تمام مناسک حج جو ہیں، اے پروردگار ہمیں سکھا دے. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر عنایت فرما، ہم پر توجہ فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو تواب بھی ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا بھی، اور کمال رحمت والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اب اگلی دعا، اے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرمائیو، منہم جو انہی میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یہ جو چار اصطلاحات ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں منہج انقلاب نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا تھا، تو آپ کا منہج اور طریقہ، پروسیجر کیا تھا؟ اس کتاب اللہ کے ذریعے دلوں میں وہ ایمان پیدا کیا کہ لوگوں کو یہ دنیا کی زندگی انتہائی حقیر اور آخرت انتہائی مطلوب درجے میں پہنچ گئی. یہ ایمان کیسے پیدا ہوا تھا؟ اسی کتاب کے ذریعے. ان کا تزکیہ ہوا تو اس کتاب کے ذریعے، انہیں شرعی احکامات ملے تو اس کتاب کے ذریعے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، دانش، دانائی، وزڈم، حکمت کہاں سے ملی؟ اس کتاب کے ذریعے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، گویا کہ فوکس جو ہے، محور اس کا، سینٹرل ایکسس، وہ تو اللہ کی کتاب ہے. انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو العزیز ہے اور کمال حکمت والا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، تو اس ملت ابراہیمی سے جو شخص بھی روگردانی اختیار کرتا ہے وہ خود ہی احمق ہے، اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. اس لیے کہ یہ تو ملت ابراہیمی وہ ہے جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو یہاں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی تو بتایا نا، اور یہ وہ ملت ابراہیمی ہے جو چلی آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شاہراہ پر چلنے والے ہیں. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قرآن حکیم میں اسوہ حسنہ کی اگر اصطلاح استعمال ہوئی، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سورہ احزاب میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے. اور سورہ ممتحنہ میں کیا کہا گیا، قد کانت لکم اسوہ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بھی ایک مکمل اسوہ اور نمونہ موجود ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں منتخب کر لیا تھا، بہت اونچا مقام دیا، نبوت اور رسالت سے سرفراز بنوائے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم, جب کبھی بھی ان کے رب نے ان سے کسی شے کا مطالبہ کیا, اسلم سر تسلیم خم کر دو, فرما برداری اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمیشہ رد عمل کیا تھا, میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ کے حکم کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, وہ بیٹا کہ جو 87 برس کی عمر میں جس کی ولادت ہوئی, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی اور حضرت سارہ جو ہے تقریباً 85 برس کی تھی, حضرت حاجرہ, اور جب وہ بیٹا جو ہے وہ دست و بازو بنا ہے, 13 برس کی عمر ان کی ہو گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے ہو گئے, تو حکم دے دیا گیا کہ اس کو اب ذبح کر دو. تو اس سے بڑھ کر کوئی معراج ہو سکتی ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اب وہ جیسے ہی جو ہے جسے آپ کہیے سعی جوہد میں ان کا شریک ہوا ہے, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب, اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تفصیل سے کل میں نے بتایا تھا, اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق حضرت سارا کے بطن سے, اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا, اور ان کی نسل اور ان کی اولاد ہے کہ جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا, یہ دین اسلام جس میں فرما برداری اطاعت اور محبت کل کی کل اللہ کے لیے فوکس ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے اس رستے کے اندر جو ہے کہیں ملوث ہو جاؤ جو شیطان کا رستہ ہے. اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہ دین جو پہلے کہیں موجود بھی تھا آج موجود نہیں ہے. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اب یہ وصیت وہ اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو کر رہے ہیں کہ اس دین کو جو ہے بڑی غنیمت سمجھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا, اور پوری زندگی اس پر کاربند رہو. موت کے آخری, اس زندگی کے آخری لمحات جو سکرات موت ہے, اس دین کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو قائم رکھو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم لوگ اس وقت گواہ موجود تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت مسلط کی گئی؟ گویا کہ جو ان کا آخری وقت تھا حضرت یعقوب کا, اب ان کے بیٹے بھی موجود ہیں جن میں حضرت یوسف بھی ہیں, حضرت بنیامین بھی ہیں, حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں نا. اور اس موقع پر جو وصیت کر رہے ہیں, اس قال لبنی ہی, جبکہ انہوں نے سوال کیا تھا اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے, وہ 12 بیٹے جو موجود تھے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا کرو گے؟ معاشرہ تو وہ تھا نا کہ جہاں بدترین شرک موجود, اگر کہیں جو ہے کہیں انحراف ہو گیا تو ظاہر ہے پھر تو تباہی اور ہلاکت ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو عبادت اور بندگی اور پوجا کریں گے آپ کے الہ کی. حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کر, اور حضرت یعقوب کا الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے, رب العالمین ہے. و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اور اسی طرح آپ کے آبا و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام جو انہی کی گویا کہ جد میں تھے. حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق, ان کا ذکر بھی آ گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ کے بطن سے جو اولاد تھی حضرت اسماعیل, ان کا ذکر بھی آ گیا. الہ واحدہ, وہ تو الہ واحد ہے, اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم تو اسی کے مطیع فرمان رہیں گے. یہ کہ اسلام کو سمجھیے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہم تو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لہذا گویا کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو یہاں سے جو تصور آپ کو ملے گا وہ قطعاً اس کے برعکس ہے. یہاں تو آپ کو محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کا خوگر بنانا ہے. ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها, جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے اور ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے مورچل جو ہے وہ بھی جھلے جا رہے ہوں اور جنت جو ہے اس کو الاٹ کر دیا جائے. نہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, آزمائشیں آئیں گی, امتحانات آئیں گے, اور یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے بھی جتنے لوگ جنہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ نے سب کو آزمایا, یہ آزمائش تم پر بھی آئے گی. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو پہلے تھی وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کا تو وہی شے ان کے کام آنے والی ہے جو ان کی کمائی تھی، ان کا عمل، ان کی سیرت و کردار. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہاری کمائی ہوگی. کسی خاص خانوادے سے کوئی تعلق پیدا کر لیا، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تو یہ شے نجات کے لیے کافی نہیں ہے. کسبتم، جو تمہاری اپنا کسب ہے، جو تمہاری اپنی کمائی ہے، جو تمہارے اپنے اعمال ہیں، وہی تمہارے کام آنے والے ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر گئے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. وقالوا كونوا يهودا او نصارى، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تہتدوا، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن. آج مسلمانوں کی دشمنی، اسلام دشمنی میں یہ دونوں متحد ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً تو ان کے درمیان، جس سے آپ کہیے کہ وہ دشمنی تھی کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لہذا یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں داخل ہوں گے. تو ان دونوں کا قول یہاں نقل کر دیا، کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، تہتدوا، تم ہدایت کے رستے پر ہوگے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی کہہ دیجئے اصل میں تو اتباع ہے ملت ابراہیمی کا، جو اس پر قائم اور دائم رہا اس کی نجات ہے، اس کے لیے کامیابی ہے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جو شرک کے ہر شائبے سے پاک تھے. اور شرک کے خفی کس طرح انسان کی زندگی میں در آتا ہے، حضور نے اس کے لیے جو مثال بیان کی کہ سیاہ اندھیری رات کا تصور کرو، اور اس میں ایک سیاہ پتھر کا تصور کرو، اور اس کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی، تو جتنا مشکل اور کٹھن کام سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے انسان کا اپنے شرک خفی پر مطلع ہو جانا. انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرک میں ملوث ہو چکا ہے. وہ ایک شرک جلی ہے، بت پرستی آ گئی، قبروں کو سجدہ کرنا آ گیا، کسی اور کی مدد کا اور دفاعی دینا، یہ تو شرک وہ ہے کہ جو سب کو معلوم ہے. لیکن انسان کے عمل کے اندر شرک جس طرح ڈیرے ڈال لیتا ہے، شرک خفی ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، انسان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ وہ شرک میں ملوث ہو چکا. قرآن تو اس بات کو بھی کہتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اگر اپنی نفس کی بندگی کر رہے ہو تو شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن میں دو مقامات پر آیا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ معبود بنا لیا؟ وہ ہے کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس ہیں. تو اما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک خفی کی جو خفی ترین شکل ہو سکتی ہے اس سے بھی پاک تھے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلند ترین اور اعلیٰ ترین ایٹریبیوٹ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جا سکتا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس شے پر جو ہم پر نازل کی گئی، جو ہماری طرف بھیجی گئی قرآن حکیم. وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ کے دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ بقیہ انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. یہ گویا کہ اجمالی ایمان ہے کہ جو ہر مسلمان کا ان تمام انبیاء اور رسول پر بھی ہے اور ان کتابوں پر بھی ہے. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، یہ کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. لیکن تورات کو ہم بھی تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں تحریف ہو گئی، وہ تو خود کہتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہے. بائبل کے نام سے جو چیزیں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل از ود ان اٹ، اس کے اندر بائبل بھی آپ کو گویا کہ وہ مواعظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے وہ بھی نظر آ جائیں گے. لیکن باقی پوری کی پوری تورات ہے کیا؟ وہ تو پوپ صاحب اور جو پال تھے ان کے احکامات ہیں کہ جو ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں، خرافات ہیں. اور انبیاء اور رسول کے بارے میں ایسی ایسی عریاں قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تورات میں، بائبل کے اندر، کہ انسان اپنی زبان پر لاتا ہوا اسے شرم محسوس ہوتی ہے. جو کردار کشی ان کے ہاں انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی ہے، تو اس کو گویا کہ اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ تمام کتابیں اللہ کی ہیں. تو یہاں فرما دیا کہ ہم ان تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کتابیں اور صحیفے دیے گئے ان کو بھی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتے. دیکھیں ایک ہے تفریق، کہ کسی نبی یا رسول کی نفی کر دینا، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا، کہ ولد الزنا قرار دیا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہودی اور عیسائی دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کر دی، نہیں مانتے. یہ ہے تفریق. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام رسول اور نبی جو اللہ نے بھیجا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جتنے رسول بھی اللہ نے بھیجے ہیں ان کو فضیلت دی ہے. ایک تفضیل ہے، ایک تفریق ہے جو یہاں فرمایا گیا، لا نفرق بین احد منهم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے، کسی کی نفی نہیں کرتے. لیکن جہاں تک درجات کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کو فوقیت دی ہے مختلف اعتبارات سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا، یہ اصطلاح کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول سے کلام فرمایا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور پھر یہ کہ ہم اسی کی اطاعت اختیار کیے ہوئے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمُسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اب یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اگر ایمان لائیں اسی کیفیت کے ساتھ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ ایک ہدایت کے رستے پر ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر دیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہے اصل میں ان کی دشمنی اور عناد. یہودیوں کے اندر تو حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا حضور کے خلاف، اور عیسائیوں کے اندر بھی دشمنی بدرجہ تم موجود تھی. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد اور تائید کے لیے ان کے مقابلے میں. آپ کی کفایت تو اللہ کے ذمہ، آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ آج بھی جو مصحف موجود ہے استنبول میں جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو جس مصحف کی وہ تلاوت فرما رہے تھے جب وہ دشمن بلوائی داخل ہوئے ہیں آپ کے مکان کے اندر اور وار کیا ہے تو آپ کے جسم سے جو خون کا فوارہ پھوٹا ہے، تو ان الفاظ کے اوپر آج بھی اس جمے ہوئے خون کے آثار موجود ہیں. تو گویا کہ یہ وہی مصحف عثمانی آج سے سمجھے تقریباً 1400 برس پہلے جس کی تلاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کر رہے تھے جبکہ ان کی شہادت ہوئی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور دیکھیے اگلی آیت کیا ہے، صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے. یہ ایک رنگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا تھا کہ جو جذب ہوا ان صفحات میں کہ جو آج بھی وہ میوزیم جو ہے استنبول کا وہاں موجود ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہاں رنگ سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین جو تمہیں عطا فرمایا تو اپنے آپ کو اس دین کے رنگ میں رنگو، یہ دین کا رنگ چڑھنا چاہیے، یہ نمایاں ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کیا ہو سکتا ہے. اس دنیا میں بھی کامیابی اور سرفرازی ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو اللہ کا وعدہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم محاجہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے، جیسا کہ ان لوگوں کے ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی پیدا ہوئی تھی تو ان کا نظریہ کیا تھا، حضرت جبرائیل کو وہی لے کر آنی چاہیے تھے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص پر، غلطی سے وہ لے گئے بنی اسماعیل میں حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. من کان عدو لجبریل، ہم وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، جس کسی کے دل میں بغض اور دشمنی ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبرائیل کا اختیار تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، جبکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے کام آنے والے ہیں. ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصون، اور ہم تو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. یہ بھی قرآن حکیم میں جو حضرت ابراہیم کے لیے غالباً الفاظ آئے ہیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص فرما لے. استفاء ہے، اجتباء ہے، یہ دونوں اصطلاحات بھی منتخب کرنے کے لیے. مخلص جسے گویا کہ اللہ نے وقف کر لیا، اللہ نے خالص کر لیا وہ اپنے لیے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد علیہم السلام، کانو ہودن او نصارا، کیا یہ یہودی یا نصارہ تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ یہ جو تمہارا معاملہ ہے کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصرانی تھے، اور جنت میں تو صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، دونوں کا اپنا اپنا عقیدہ، کیا تمہارے پاس زیادہ علم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی شہادت گواہی کو جو اس کے پاس موجود تھی اس کو چھپایا. تورات کے اندر حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھی، اس کو کھرچ کر نکال دیا وہاں سے. یہ ہے کتمان حق، حق بات کو چھپا جانا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو. تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت، یہ بھی ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ شاید جو کمائی انہوں نے کی تھی وہ ان کے کام آنے والی ہے. ولکم ما کسبتم، بالکل وہی الفاظ ہے جو پہلے بھی آ چکے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہاری اپنی کمائی ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حضور کی طویل حدیث کے، جس کے آخر میں حضور نے فرمایا من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جو شخص عمل اور سیرت و کردار کے میدان میں پیچھا رہ جائے گا تو اس کا حسب نصب یا اس کا خان کسی اعلی خاندان سے تعلق ہونا اس کے قیامت کے دن کسی کام آنے والا نہیں. اور اس کا کلائمیکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ، بعض رات بارہا سنا ہوگا، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. ایک موقع پر حضور نے گھر کی خواتین کو جمع کیا جس میں حضرت عائشہ موجود تھی حضور کی ازواج میں سے، حضرت صفیہ موجود تھی حضور کی سگی پھوپھی، اور ایک ایک کا نام لے کر حضور نے جو ہے ایک ایک کو کہا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہے. ہم لوگ تو اسی بات پر مطمئن ہیں کہ امت محمد میں ہو جانا شاید کفایت کرے. حضور اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں انقذی نفسک من النار، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو بندوبست خود کرو، تمہارا عمل تمہاری سیرت تمہارا کردار وہی ہے کہ جو تمہارے کام آنے والا ہے. انی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. یہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس سے مخاطب ہو کر حضور نے کہا؟ حضرت فاطمہ، حضرت سمیہ، اور بھی کئی خواتین حضور کے سامنے موجود تھیں آپ کے گھرانے کی. تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے کہ وہ کیا کرتے رہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ سفہا یا بے وقوف، ان میں اصل میں یہودی بھی موجود ہیں اس موقع پر، مدنی صورت ہے، حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور منافقین کا ایک بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ ایک عنصر اس وقت موجود تھا. اور یہاں اصل میں جب تک وہ پس منظر آپ کے سامنے رہا، اب یہ تحویل قبلہ کی آیات شروع ہو رہی ہے، دو رکوع مسلسل ہیں، جب تک یہ باتیں ہمارے سامنے نہ ہو اگلا رکوع واضح نہیں ہوتا. حضور جب تک مکہ میں موجود رہے تو آپ نماز ادا کرتے تھے بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر، اور آپ کے اقدام مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے، گویا کہ بالکل سامنے بیت اللہ بھی موجود ہے، اور اسی سیدھ میں جو اس وقت تک قبلہ تھا بیت المقدس وہ بھی موجود تھا. بیت المقدس شمال میں ہے نا، بیت اللہ کے جنوب میں جو شخص بھی کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں کہ بیک وقت دو قبلوں کا استقبال فرمایا حضور نے، بیت اللہ بھی موجود اور اسی سیدھ میں آگے 900 میل کے فاصلے پر بیت المقدس بھی ہے. لیکن جب ہجرت فرما کر حضور مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ اب درمیان میں ہے مکہ اور بیت المقدس کے. اب یہاں بیت اللہ کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، بیت المقدس کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. لیکن حضور نے 17 مہینے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا، اگلے رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ آیات آپ پڑھ لیں گے، حضور نے اپنا طریقہ یہی رکھا، اور آپ کے اقتدا میں مسلمانوں نے بھی نماز ادا کی تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا. حالانکہ بہت گرا گزر رہا تھا حضور پر، جو محبت حضور کو بیت اللہ کے ساتھ تھی، اب بیت المقدس کی طرف اگر رخ ہے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. لیکن 17 مہینے آپ اس پر جازم رہے. اب یہاں ان لوگوں کا تبصرہ آ رہا ہے، یہودی اور منافق جو ہے اب یہ استضاء کر رہے ہیں، انہوں نے جو اب اچانک اپنا قبلہ چینج کر لیا، اگلی آیات آپ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. تو کیا شے تھی، کیا افتاد ان پر پڑی تھی؟ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتهم التي كانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، 17 مہینے ہو گئے ہجرت کیے ہوئے، اب اچانک کیا ہوا کہ اپنے رخ کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب تک اللہ کا حکم رہا بیت المقدس کی طرف حضور نے اور صحابہ نے رخ کر کے نماز ادا کی، جب اللہ کا حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. تو اصل شے کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کی پابندی ہے نا، اللہ کی فرما برداری ہے. للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. وکذلک جعلناکم امتا وسطا، اے مسلمانوں اب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہترین امت بنا رہا ہے. اب گویا کہ اگلی آیات میں یہود جو اس وقت تک امت مسلمہ تھی انہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ کہ قبلہ اول جو وہ سمجھتے تھے بیت المقدس کی بجائے، اب اصل قبلہ جو اول بیتی وضع للناس تھا، جو گویا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اب اللہ کے حکم سے تمہیں اپنا رخ صرف کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے. گواہی دینا، دین کی بات پہنچا دینا، اور یہی گواہی حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر لی تھی. تو اس پورے مجمع سے 1,40,000 یا 24,000 کا مجمع تھا، کہ کیا میں نے اس دین کو جو ہے تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغتو، سب لوگوں نے گواہی دی. یہ گواہی حضور نے ان لوگوں سے لی تھی. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول وممن ينقلب على عقبیہ، مگر یہ کہ ہم خوب آزما لیں کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے. مہاجرین مکہ میں سے جو مدینہ آ چکے، 17 مہینے انہوں نے حضور کی اقتداء میں، خواہ کسی کے دل میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو بیت اللہ کے ساتھ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا اپنے رخ کو تبدیل نہیں کر سکتے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کا، اور کون ہے کہ جو اوڑی ایڑیوں کے بل جو ہے واپس پلٹ جاتا ہے. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، اور یقینا یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی. جب تک مکہ میں تھے تو بیت اللہ تھا مرکز، اب مدینہ میں آ گئے تو چونکہ حضور نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، 17 مہینے گزر گئے، اور اہل ایمان پر بھی اور خود حضور کے اوپر بھی یہ بات بڑی شاک گزر رہی تھی. اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں کہ جو 17 مہینے تم نے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی شے کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں رؤوف بھی ہے، انتہائی شفقت فرمانے والا اور کمال رحمت والا. قد نرى تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں. کس انتظار میں؟ کہ کب وہی نازل ہو اور میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لوں. اس لیے کہ حضور بھی پابند تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، جس طرح ہجرت کے لیے پابند تھے. بار بار حضرت ابوبکر آ رہے ہیں حضور کے پاس کہ کب ہجرت کریں گے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا. مقدم ترین شے تو اللہ کا حکم ہے نا، تو ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. تو اب ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو بڑا محبوب ہے. مراد بیت اللہ، صرف حضور کو تو محبوب نہیں، اللہ کو بھی محبوب ہے. ترضاہا، جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ کے دل کی کلی جو ہے وہ کھل اٹھتی ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وحیثما کنتم، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تم بھی اپنے چہرے کو اسی طرف بیت اللہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں بھی خوب معلوم تھا کہ یہ حق بات تھی جو ان کے رب کی طرف سے ہوئی. تورات میں بھی موجود تھا کہ جو آخری نبی اور رسول آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ تورات میں جو خوشخبری دی گئی تھی، حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی تھی، اور اس میں اس بات کا ذکر بھی تھا کہ وہ نبی اور رسول جو آئیں گے تو ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت اللہ ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے ان تمام باتوں سے. اما یعملون، جو یہ کر رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں مسجد قبلتین موجود ہے. ٹھیک ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کی اقتداء میں چند اور مسلمان بھی تھے. جہاں آج مسجد قبلتین ہے وہی جگہ تھی، اور اسی عین نماز کے دوران وحی نازل ہوئی. آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے، واقعہ آپ کو مل جائے گا. اور آپ نے اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، اسی حالت نماز میں آپ نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور پھر اثر نو صف بندی کر لی بقیہ مسلمانوں نے جو آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، اس لیے کہ جب حضور نے اپنے رخ کو پھیر دیا تو انہیں بالآخر لا محالہ حضور کے پیچھے جانا تھا. تو آج سے تقریباً 18 برس پہلے جب میں نے حج کیا تھا تو اس وقت تو مسجد قبلہ تین اس اصل شکل میں بھی موجود تھی، جس میں دو محرابیں تھیں، ایک محراب وہ تھی جو بیت المقدس کی طرف تھی اور دوسری بیت اللہ کی طرف، جو اب بھی گویا کہ پرماننٹ ہو گئی. اب تو حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو مسجد قبلہ تین جو گویا کہ سب سے بڑا مظہر آج بھی موجود ہے اور اس میں دو محرابیں، اب وہ دوسری محراب اس دفعہ جو میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو دوسری محراب جو ہے اس کو انہوں نے کلوز کر دیا، سیل کر دیا، اس لیے کہ لوگوں نے آ کر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پر جب دین کی اصل تعلیمات نکل جاتی ہیں تو یہ مظاہر پرستی آ جاتی ہے، تو لوگوں نے آ کر اس محراب کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ شاید اس سے کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو سعودی حکومت کی یہ بڑی پالیسی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں وہ صحیح ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کوئی بدعت جو ہے وہ در آ رہی ہے، وہ وہیں اس کا جو ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکو ٹھپ دیتے ہیں، کہ وہاں گویا کہ وہ کوئی آثار ہی باقی نہیں رہنے دیتے. تو اب جو مسجد قبلہ تین ہے تو اس میں وہ محراب بھی موجود نہیں، وہ بھی سیل کر دی گئی، لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں بھی رکھ دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یقیناً آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، اور ان کی بدبختی تو یہ ہے کہ ان یہود و نصارہ میں سے یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے. ان کے ہاں بھی اتنی فرقہ پرستی تھی اور ان فرقوں کے درمیان جنگ و جدال رہتا تھا، اہل کتاب میں، یہود اور نصارہ دونوں میں. ہیکل سلیمانی کو انہوں نے اپنا معبد، اپنا قبلہ قرار دیا، بیت المقدس، لیکن اس کی بھی ایک مشرقی دیوار ہے، ایک مغربی دیوار ہے. یہودیوں نے مشرقی دیوار کو پکڑ لیا، وہ اس کی طرف جو ہے آج بھی اگر دعا کرتے ہیں جو یہودی تو اسی دیوار کے آگے کھڑے ہو کر وہ چیختے ہیں، پکارتے ہیں. اور عیسائیوں نے اسی ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو یہ تو آپس میں بھی یکجا نہیں ہے، ان کے تو اپنے قبلے الگ الگ ہیں. ولئن اتبعت اهواءهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات نفس کی کہیں پیروی کرنے لگے، معاذ اللہ، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، لا محالہ امکان نہیں ہے جس کا، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم آ چکا تھا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ ہے کہ یہ آیات جو ہوتی ہیں جس میں بظاہر خطاب حضور سے واحد کے سیرے میں ہے، اصل میں یہ سنانا ان لوگوں کو مقصود ہوتا ہے کہ جس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ تو انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تورات میں اتنی واضح دلائل کے ساتھ وہ پیشن گوئیاں موجود تھیں، جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح پہچانتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس حق بات کو جس میں حضور کی آمد کی پیشن گوئی تھی اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کو وہاں سے گویا کہ سیاق و سباق سے الگ کر دیا. وہم یعلمون، اور خوب جانتے بوجھتے انہوں نے یہ حرکت کی ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف اب آ چکا، آپ کے رب کی طرف سے بالکل واضح ہو چکا، تو اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، آپ ان میں ہرگز شامل نہ ہوں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ایک قبلہ یا اس کا ایک رخ متعین کر دیا. یہ معنوی قبلہ ہے، ظاہری قبلہ تو ہمارا بھی وہی ہے بیت اللہ کی طرف، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے کوئی اور شے اس مقام پر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو محبت اللہ کے گھر سے، اس دین کے ساتھ، جو ایمان ہونا چاہیے اس کے بجائے دنیا پرستی ہے، تو ہمارا قبلہ پھر بظاہر تو وہ ہے لیکن معنوی قبلہ تو ہمارا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی کی سعی و جوہد جو ہے وہ تو اس دنیا داری کی طرف ہے. جس طرح پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں ملک وہ ہیں کہ جن کا قبلہ جو ہے وہ ماسکو بن گیا، فلاں ملکوں کا واشنگٹن بن گیا. کہنے کو بیت اللہ قبلہ ہے لیکن اپنے ان کی ہمدردیاں، ان کے مفادات، ان کا رخ کس طرف ہے، یہ ظاہری اور معنوی ان دونوں کو الگ الگ رکھیے. فاستبقوا الخیرات، اور سب سے بہترین ہدف اور آئیڈیل جسے آپ قبلہ کہہ سکتے ہیں وہ تو ہے خیرات اور نیکیوں میں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانا. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، دوڑو، ایک دوسرے کو پیچھے کو چھوڑنے کی فکر کرو، لیکن خیرات میں، بھلائیوں کے اندر. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا. ایک یوم حشر آئے گا کہ جس میں ہر شخص کو جو اللہ کے حضور حاضر ہونا اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں انسانوں کو جمع کر کے اور ان کا حساب کتاب لینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلے, کہیں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں کہ جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, تو اب گویا کہ طے ہو گیا کہ اب آپ جہاں بھی ہوں اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف رکھیں گے. وہ بیت المقدس والا جو ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا تھا وہ اب ختم ہو چکا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ, اور یہ بات وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے طے کر دی گئی, یہ حق بات ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو تم لوگ کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, دیکھیے ریپیٹڈلی وہی الفاظ, اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں سے نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جہاں کہیں تمہارا قیام ہو جہاں کہیں رکو. اب تمہیں گویا کہ وہی ابھی تحویل قبلہ ہو چکا, جو بہت سب سے بڑا سمبل تھا کہ امت مسلمہ جو ہم سے پہلے کی تھی انہیں معزول کر کے اب نئی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وجود ہے, اب وہ ہے کہ جو اصل میں سب سے بڑھ کر محترم ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ یہ کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کا واضح طور پر ذکر ہے اور وہ بیت اللہ, جبکہ انہوں نے شرارت نفس کی بنیاد پر بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس ہیکل سلیمانی کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا. تو گویا کہ تورات میں بھی یہ بات موجود ہے, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی. لیکن اس کے باوجود بہرحال حضور پر ایمان تو نہیں لیا, شدید ترین نفرت حضور کے خلاف موجود تھی. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم سے کام لیا. فلا تخشوہم واخشونی, تو ان کا کوئی خوف آپ میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اصل خوف اور اصل تقویٰ اصل ڈر جو ہے میرا ہونا چاہیے. ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, اور تاکہ اے مسلمانوں میں اپنی نعمت کا اتمام فرما دوں تمہارے اوپر. جب وہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے اپنے دین کی تکمیل کر دی ہے, اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے, اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے. ولی اتم نعمتی علیکم, تاکہ اپنی نعمت کا میں اتمام کر دوں تم پر, اس لیے کہ یہ دین جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہی ہے اصل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ جس کی قبولیت ہو رہی ہے, کہ ہم نے بھیجا تم ہی میں سے ایک رسول. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا, حضرت اسماعیل کی, بنی اسماعیل میں سے حضور تھے. یتلو علیکم آیاتنا, جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. ویزکیکم, تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں, شریعت کے احکامات سکھا رہے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور انہیں تعلیم دے رہے ہیں تمہیں ان چیزوں کی جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا. لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے, کیا حلال ہے کیا حلال ہے, یہ تو اللہ کی کتاب نے آ کر, الفرقان ہے. اب اس کتاب کے آنے کے بعد کوئی شے مشتبہ نہیں ہے, اب ہر شے واضح ہے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, تو مجھ سے تو دعائیں کرو, مناجات کرو, قنوت نازلہ پڑھو, اور میری کسی بات پر عمل نہ کرو. تو یہ کام تو دنیا میں آج تک ہوا کہ اگر ہم خالص میٹیریلسٹک اپروچ بھی ہے تو اس کی تو نفی ہوگی. تم میری مانو تو میں تمہارا مانوں گا, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, لیکن تم پہلے میری تو مانو. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے اپنے دل میں یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث قدسی کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں, جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت بھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہے. کوشش تو کرو. کوئی بندہ اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہے. فذکرونی, یہ بائی لیٹرل تعلق ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم تو اللہ کے باغی اور سرکش ہو اور چاہو یہ کہ اللہ تمہاری مدد کرے, تو یہ بات پھر نہیں ہوتی. اور اس کا سب سے بڑا مظہر آج دیکھ لیجئے ہماری امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لاکھوں افراد مل کر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں, روتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو کون تیار ہے؟ اپنی معاش, اپنی معاشرت, اپنی دلچسپی, اپنی دنیا داری اسی کے اندر مگن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ جو ہے انصاف کا ہے. تم مجھے یاد رکھو, تم میری مانو, میری فرما برداری اختیار کرو, میں تمہاری سنوں گا, تمہاری باتوں کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول فرماتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن آگے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس مانگنے والے کو بھی تو چاہیے نا کہ میرے حکم پر عمل کرے، جو میں نے شریعت میں حرام قرار دے دیا اس سے رک جائے، باز آ جائے. وَاشْكُرُوا لِي إِن كُنْتُمْ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری اختیار کرو اور میرے ساتھ ناشکری کا معاملہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مدد کسی مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اس دین پر عمل کرنا، اس کے لیے صبر یہ سب سے بڑا سہارا، اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق جو نماز سے حاصل ہوتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو اس کو کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ جاوید ہو چکا، وہ احیاء ہے، زندہ ہے. ولكن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اور ہم تو لازماً تمہیں آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے بھی اور بھوک سے بھی. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں میں بھی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں جانوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اور پھر جو بھی ثمرات ہیں اس کی قربانی بھی تمہیں دینی پڑے گی، دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں انہیں بھی چھوڑنا پڑے گا. وبشر الصابرین، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ الفاظ ہم تو استعمال کرتے ہیں کسی کی موت کی خبر سنتے ہی، انا للہ وانا الیہ راجعون، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ کوئی بھی اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، کوئی عقدہ ہے، کسی معاملے میں آپ پھنس گئے ہیں، تو گویا کہ اس بات کا یہ ایمان بالآخرت کا اعادہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا اس دنیا میں، یہ دنیا عرصہ امتحان ہے، اور پھر آخر ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی بڑی عنایتیں ہیں. جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جس میں حضور کی اپنی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تو بڑی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل، آپ نے تین مرتبہ ریپیٹ کیا. لیکن اللہ کی سنت ہے کہ رسولوں کو شہید نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ شہید نہیں کرتا. جو نبی ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، رسولوں کو تو غالب ہونا ہی ہونا ہے. لہذا حضور کی یہ شاید واحد خواہش ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں فرمائی، جس کے بارے میں خود حضور کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں. اقتل کے لفظ آئے نا، کہ مجھے قتل کر دیا جائے اللہ کے رستے میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو راہ یاب ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب دیکھیے پھر وہ حج کی مناسک میں سے صرف دو ایک ہی آیت ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ بھی اصل میں مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ بیت اللہ کے جو اصل میں توحید کا مرکز تھا، آج وہاں 360 بت موجود ہیں، اس بیت اللہ کو کفار کے تسلط سے نجات دلانا اب تمہارا کام ہے، اس کے لیے تمہیں تلوار ہاتھ میں لینی ہوگی، ان لوگوں کی جو ہے جسے آپ کا یہ سرکوبی کرنی ہوگی، یہ لوہے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، سامان حرب تیار کرو، اور اس بیت اللہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرواؤ. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے، جو چیز انسان کے اندر شعور پیدا کر دیتی ہے، کسی شے کو دیکھا اور فوراً واقعہ یاد آ گیا. اب یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگتے ہیں، تو سب لوگوں کو معلوم ہے اس واقعے کی یاد ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اس ویرانے میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے، اور پانی کہیں نہیں تھا، تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ جو ہے ان دو پہاڑوں یا چٹانے کہہ لیں، کوئی پہاڑ تو نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی چٹانے تھی، ان کے درمیان جس طرح وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، جہاں آگے جاتی تھی وہاں تک، پھر وہ بچہ رونے لگتا تھا، پھر واپس آتی تھی، پھر دوسری طرف جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج کے مناسک میں سے ایک شے قرار دے دی گئی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، باقی ان دونوں پہاڑیوں کے اندر تو کوئی تقدس نہیں ہے، وہ تو ایک بہت بڑے واقعے کی یاد دلا رہے ہیں، شاعر اللہ کے شاعر میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور جو شخص بھی حج کا ارادہ کرے اس گھر کا، یا یہ کہ عمرہ کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے. اہل مکہ جو ہے اس کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان مناسک کے اندر اگر آپ جو عمرہ کرتے ہیں اس میں بھی سات چکر جب آپ لگا لیتے ہیں بیت اللہ کے تو اس کے بعد یہ سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان وہ بھی لازم ہے. ومن تطوع خیرا, اور جو شخص بھی اپنی آزاد مرضی سے نیکیاں کمانا چاہے, بیت اللہ میں نوافل ادا کرنا چاہے, جو اور کوئی اور خیر کمانا چاہے, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. جو شخص بھی خلوص سے نیت کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہر شے کا جاننے والا. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس شے کے جو ہم نے واضح دلیلیں ان پر نازل کی, وَالْهُدَى, اور ہدایت سے جو ہے وہ اغماس کرتے ہیں, مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب, یہاں کتاب سے مراد تورات ہے, اس لیے کہ اگرچہ وہ مقدمہ تو ختم ہو چکا دس رکوعوں پر مشتمل فرد قرار داد جرم, لیکن ابھی بھی گاہے بگاہے جو ہے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. اولئک یلعنہم اللہ, جن لوگوں نے ان حقائق کو چھپایا, حضور کی آمد کی پیشن گوئیوں اور خوشخبریوں کو چھپایا, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور ان پر اور بھی ہیں کہ جو اللہ کی لعنت کرنے والے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, سوائے ان لوگوں کو جو صدق دل سے توبہ کرے, ان اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان کا ایمان سر آنکھوں پر, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح حال کر لیں, وَبَيَّنُوا, اور پھر پوری طرح گواہی دیں اس بات کی کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب تورات میں موجود تھا. اگر یہ کام کریں گے, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تواب ہوں اور کمال رحمت والا, توبہ قبول فرمانے والا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حالت میں کہ اسی کفر پر تھے, اولئک علیہم لعنۃ اللہ, ان لوگوں پر تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی, والملائکۃ, اور فرشتوں کی لعنت ہوگی, والناس اجمعین, اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, خالدین فیہا, وہ رہیں گے اسی لعنۃ اللہ میں, اسی کیفیت میں, اسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے. لا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا الہ تو ایک ہے, الہ واحد, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, جو الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.